أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. حم عين سين قاف. اسی طریقے سے آپ کی طرف اور آپ سے جو پہلے لوگ تھے ان کی طرف وحی کرتا رہا اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے. اسی طرح وحی بھیجتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کے لیے ہے، اور وہ بالا و برتر عظمت والا ہے۔ قریب ہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، خبردار بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ مددگار بناتے ہیں، اللہ ان کی نگرانی کرنے والا ہے اور آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جو عربی زبان میں ہے تاکہ آپ بستیوں کی جو ماں ہے مکہ، اس کے رہنے والوں کو اور ارد گرد کے رہنے والوں کو ڈرائیں، اور ان کو ڈرائیں اس دن سے جس دن سب جمع ہوں گے، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی ساتھی ہے۔ کیا جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے ساتھی بنا لیے ہیں تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، وہی تو اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اسی نے تمہارے اپنی ذات میں جوڑے بنائے اور مویشیوں کے اندر بھی جوڑے بنائے، اور ان جوڑے بنانے سے وہ تمہیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشورى کی ابتدائی 12 آیات ہیں۔ پہلی آیت سے آیت نمبر 12 تک آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ حامیم الشورى کہلاتی ہے۔ آج جو سورت ہم نے شروع کی ہے اس کا نام سورۃ الشورى بھی ہے، اور اس کو حامیم الشورى بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے جتنے اہم معاملات ہیں وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اس لفظ کے ساتھ اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ 7 سورتیں ہیں جو مسلسل ہیں، اور ان سورتوں کو دیباج القرآن بھی کہتے ہیں، عرائس القرآن بھی کہتے ہیں، کہ یہ 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حامیم المومن تھی، پھر اس کے بعد حامیم السجدہ تھی جو ہمارے پچھلے ہفتے پوری ہوئی ہے، آج ہم شروع کر رہے ہیں حامیم الشورى کو، اس کے بعد چوتھی آئے گی حامیم الزخرف، پھر اس کے بعد پانچویں حامیم الدخان، اور چھٹی ہے حامیم الجاسیہ، اور ساتویں حامیم الاحقاف۔ اور ان 7 سورتوں کو جو یکے بعد دیگرے مسلسل ہیں اور یہ سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان کو عرائس القرآن کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کی دلہنیں ہیں، یعنی بڑی خوبصورت سورتیں ہیں، اور ان میں اہم مضامین عقائد کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے، لیکن باقی تمام صورتوں سے ہٹ کر اس صورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے شروع میں صرف حامیم نہیں ہے بلکہ تین حروف مقطعات میں سے تین حرف اور بھی ہیں، چنانچہ حامیم یہ ایک آیت ہے، اور پھر عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے، اور یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے کہ جس میں حروف مقطعات دو آیتوں کے اندر ہیں، ورنہ باقی جتنی سورتیں ہیں ان میں جو حروف مقطعات آتے ہیں وہ ایک آیت کے اندر ہیں، حتیٰ کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد وہ بھی دو آیتوں میں نہیں ہے بلکہ ایک ہی آیت میں ہے، لیکن اس سورت الشورا کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حامیم یہ پہلی آیت ہے اور عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے، اور یہ دونوں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، اور حروف مقطعات کے معنی ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو علیحدہ کر کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے معنی میں لوگوں نے بہت باتیں کہی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جس کو جمہور علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء امت نے اختیار کیا ہے کہ اللہ اعلم بمراد، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، جو بھی کوئی عالم مفسر اپنی طرف سے کچھ معنی بیان کرتا ہے اس کا اپنا خیال ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی کوئی تفسیر بیان نہیں فرمائی، اور اسی لیے جتنے اہم مفسرین ہیں وہ ان آیات پر لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یا حامیم لکھ کر اس کے نیچے پھر حامیم لکھ دیتے ہیں، کوئی ترجمہ وغیرہ اس کا نہیں کیا جاتا. تو پہلی آیت تو ہے حامیم، اور دوسری آیت ہے عین سین قاف. آگے تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی، آپ پر جو یہ وحی آ رہی ہے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی اسی طرح وحی آئی، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اسی طرح آئی، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تو ایک طویل سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، 124,000 بعض روایات کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، سب پر وحی آتی رہی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ اسی لیے جاری ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس دنیا میں مگن نہ ہو جائیں، اور ان کو مسلسل یہ بات بتائی جائے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، آپ خود نہیں آئے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک خاص وقت میں، ایک خاص دن میں، ایک خاص گھر میں، ایک خاص ماں باپ کے یہاں پیدا کیا ہے، اور آپ خود یہاں سے نہیں جاؤ گے، اللہ تعالی ہی ایک خاص وقت میں، ایک خاص دن میں، ایک خاص جگہ میں آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیں گے. تو جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ سب آ کر یہی حقیقت لوگوں کو بتاتے ہیں شروع سے کہ دیکھو یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے، یا آپ محنت کے لیے بھیجے گئے ہو، عبادت کے لیے بھیجے گئے ہو تاکہ ہمیشہ کی راحتیں تمہیں ملیں. تو جو بات سارے انبیاء کرام علیہ السلام بتاتے رہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر لوگوں کو بتائی. تو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 3 میں کہ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اسی طریقے سے وحی کرتا رہا. اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ ہے غالب ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے اور اپنی حکمت سے ایک خاص وقت پر اس کو بھیجتا ہے اور اپنی حکمت سے آیات نازل کرتا ہے. تو آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے لوگ ہیں سب کی طرف وحی کی ہے اس اللہ نے جو غالب حکمت والا ہے. آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو اور بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے، وہ برتر ہے، عظمت والا ہے. اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ہماری ملکیت ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں میری سائیکل، میری موٹر سائیکل، میری ٹوپی، میری جائیداد، میرا مکان، میری دکان، لیکن یہ میری اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کا سانس چل رہا ہے، اور جیسے سانس نکلا تو نہ وہ میری، وہ کوئی کسی کی ہو گئی، کوئی کسی کی ہو گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے وارث، کہ اصل وارث اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں آدمی کو بھیجتا ہے، اس کو چیزیں عطا فرما دیتا ہے، پھر اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، چیزیں اوروں کو تقسیم کر دیتا ہے. تو اس کائنات میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، سورج ہے، چاند ہے، انسان ہے، جانور ہیں، اور انسان کی جتنی مملوک چیزیں سب اللہ کی ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کے لیے ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے. علی برتر ہے، علو والا، برتر ہے، عظیم، عظمت والا ہے. آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم، اور فرشتے اپنی رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین میں رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو آیت نمبر 5 ہے، اس کا پہلا جز ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں. اب اس کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں، اور تینوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، اور فرشتے وہاں سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. تو تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے، یعنی ساتواں آسمان پھٹے گا، چھٹا، پھر اس کے بعد پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، اور پھر قریب کا آسمان، اور فرشتے نازل ہوں گے اور میدان محشر قائم کیا جائے گا. یہ پہلا مفہوم ہے. اور دوسرا مفہوم جو بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ آسمان چاہے ساتواں ہو چاہے چھٹا ہو، اس پر فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے اور فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کے بوجھ سے شاید ساتواں اور چھٹا آسمان پھٹ پڑے، پھر پانچواں اور چوتھا، اس طریقے سے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، تو ہمارے کرامن کاتبین ہیں، دو فرشتے تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو جناب لکھ رہے ہیں. اور قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں عصر میں اور فجر میں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے. تو اتنے فرشتے ہیں چاروں طرف کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے. اور ایک حدیث میں جس کو تمام مفسرین نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تطط، آسمان چوں چوں کر رہا ہے اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چوں چوں کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھاری چیز ہو، اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے تو ایک آواز چوں چوں کسی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے، حدیث شریف کہتی ہے کہ آسمان چوں چوں کر رہا ہے، اور آگے حدیث میں ما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وملک راکعا او ساجدا او قائما، چار انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ وہاں خالی نہیں ہے. فرشتے موجود ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے مختلف احکام ان پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ تمام کائنات جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے چلائی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں، انہوں نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، کہ قریب ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ پڑے. تو اب دو مفہوم ہو گئے، پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، تو قریب ہے کہ قیامت قائم ہو اور آسمان پھٹ جائیں اور فرشتے اترنے لگیں، اور دوسرا مفہوم یہ ہو گیا کہ آسمانوں میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑیں. اور تیسرا مفہوم وہ ہے جو سورہ مریم کے اندر ذکر کیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکاد السماوات وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. کہاں گئے ہمارے ساتھی وہ جو ہمیں آیت یاد دلاتے تھے؟ ہاں جی، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. یعنی جب مشرک لوگ اللہ کے لیے اولاد کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، تو اتنا خوفناک اس کا اثر ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ نیچے گر پڑے. یعنی یہ اللہ کے لیے شرک ثابت کرنا اتنی خوفناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. تو یہ تینوں مفہوم ہو سکتے ہیں اور تینوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. تو آیت نمبر 5 کے شروع میں فرمایا گیا تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. اب جب کہا اوپر سے پھٹ پڑے تو اس سے کئی مفسرین نے کہا کہ تیسرا معنی مراد لینا یا مشکل ہے، اس لیے کہ تیسرا معنی تو کا تو مطلب یہ ہوگا کہ نیچے سے جو شرک کیا جاتا ہے اس کا اثر ایسا ہو کہ پہلے پہلا آسمان پھٹے پھر دوسرا. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیت ذکر کی ہے اس میں ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، اوپر سے پہلے ساتواں آسمان پھٹے پھر چھٹا پھٹے اور پھر اس طرح. تو یا تو یہ ہوگا قیامت کے قریب یا اس وجہ سے کہ فرشتوں کی بھاری تعداد اوپر ہے، اس سے امکان ہے. آگے اسی آیت کا اگلا جز یہ ہے کہ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں سے زیادہ تو فرشتے کرتے ہیں. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں. آگے تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی گئی کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جتنے آسمان کے فرشتے ہیں وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. جتنے آسمانوں کے فرشتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا، بعض علماء نے یہاں لکھا کہ انسان کے سب سے محسن اللہ رسول کے بعد فرشتے ہیں. فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ان کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. غلطیاں ہم کرتے ہیں، تکلیف فرشتوں کو ہوتی ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو استغفار کرتے ہیں یہ کیا صرف مومنوں کے لیے کرتے ہیں یا کافروں کے لیے بھی کرتے ہیں؟ تو سورۃ الزمر کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مومنوں کے لیے کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، سورۃ المومن کے اندر. تو سورۃ المومن کے شروع میں جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، ایمان رکھنا چاہیے اس پر. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے، چنانچہ جتنی توبہ کرو گے فرشتے آپ کے لیے اور استغفار کریں گے. تو یہ بھی امکان ہے کہ یہاں سورۃ الشورا میں یہ جو آ رہا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، مراد یہ کہ زمین والوں میں سے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، دونوں آیتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. وہ بھی آیت ٹھیک ہے کہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں اور وہ استغفار تو قبول ہوتا ہے، اور ویسے ملائکہ کو عام انسانوں سے بھی بہت محبت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، یہ کس حرکت میں پڑ گئے ہیں، کیوں گناہ کر رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیوں کفر کر رہے ہیں، کیوں شرک کر رہے ہیں، تباہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، یا اللہ ان کو جہنم سے بچا لیجئے. جیسے کوئی مسلمان ہے کافروں کے لیے استغفار کرے، یا اللہ ان کافروں کو ایمان نصیب فرما دیجئے، ان کو جہنم سے بچا لیجئے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے. بالکل اسی طریقے سے فرشتے جو ہیں وہ تمام زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ جو مومنین ہیں ان کو تو بخش ہی دے، اور جو کافر ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے، ان کو بھی عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت سے فرمایا، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں. تم مغفرت تو مانگو، توبہ تو کرو، فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں، اللہ بھی تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ ہی تو ہے کہ جو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آگے آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جب ہم ملا کر پڑھیں گے اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. ترجمہ اس آیت نمبر 6 کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اپنے دوست بناتے ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، سرپرست کے بھی آتے ہیں، رفیق کے بھی آتے ہیں. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا رفیق کا یعنی دوست کا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کارساز کا کہ سرپرست، کام کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ تم نے اگر دوست بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اللہ جو ہے ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ مومنین کا دوست ہے. دوستی کرنی ہے تو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو، جو آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے. جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتے ہیں، کسی بت کو، کسی معبود کو، یا مخلوقات میں سے کسی کو، اور سمجھتے ہیں کہ بس وہی ہمارا کرنے والا ہے، کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، وہ شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے. اور اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک پر فوراً سزا نہیں دیتا، نگرانی کرتا رہتا ہے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مہلت دیتا ہے ان کو، شاید توبہ کر لیں، شاید ایمان لے آئیں. جب دیکھا جاتا ہے کہ اب ان کے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے یا عذاب نازل کر دے. اس کو قرآن میں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں مگر وکیل نہیں ہیں۔ یہاں بھی فرمایا گیا کہ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور سورہ یونس میں فرمایا گیا قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، قل لست علیکم بوکیل، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری پر کوئی ذمہ دار نہیں، تمہاری حرکتوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ نبی جو ہے وہ بات کو پہنچانے والا ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی امتیوں کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور آج کل یہ بڑی غلط بات چل رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نبی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا امتی کے اعمال کا، وہ صرف امتیوں کو دین کی بات پہنچانے والا ہوتا ہے۔ جگہ جگہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما محمد الا رسول، لیکن ساتھ ساتھ کہا گیا قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور فقہ میں یہ بات بڑی کھول کر بیان کی گئی ہے کہ ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے وکیل۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی جا رہا ہے مارکیٹ، میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم مارکیٹ جا رہے ہو، وہاں وہ دکاندار ہے فلاں، اس سے کہہ دینا کہ وہ محمود نے یہ کہا ہے کہ اتنے کلو چیز فلاں چیز بھیج دے اور مجھ سے پیسے منگوا لے، اور کہہ کے تم اپنا آگے چلے جانا۔ کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ یہ ہے رسول اور یہ ہے پیغام پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں پیغمبر یا پیغمبر فارسی زبان میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ 100 روپے ہیں اور اس سے تم 2 کلو پیاز یا 2 کلو آلو مجھے لا دو۔ جی اب میں نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا کہ آپ میرے لیے پیاز لا دیں، آلو لا دیں، انڈے لا دیں۔ آپ نے وہ پیسے لے لیے، اب آپ جائیں گے، جا کر خرید و فروخت کریں گے، تو خرید و فروخت کا ذمہ دار جو ہے وہ وکیل ہوتا ہے۔ خرید و فروخت کا ذمہ دار وکیل ہوتا ہے، چنانچہ پیسے جو دے گا وہ وکیل دے گا، چیز پر قبضہ جو کرے گا، مبیع پر جو قبضہ کرے گا وہ وکیل کرے گا۔ لیکن رسول جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ صرف پیغام پہنچاتا ہے کہ ابھی مولوی صاحب نے کہا ہے اتنی چیز بھیج دو، وہ کہے پیسے لاؤ، وہ کبھی مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پیغام پہنچا دو، میں تو پیغام پہنچانے آیا ہوں، باقی پیسے لینا یا دینا، انڈے پہنچانا نہ پہنچانا، تم جانو یا مولوی صاحب جانے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ رسول صرف پیغام پہنچاتا ہے، اور وکیل جو ہے وہ اس عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ پیغام پہنچانے والے ہیں، قرآن پہنچانے والے ہیں، اللہ کا دین پہنچانے والے ہیں، لیکن رسول تم لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، تم جو حرکتیں کر رہے ہو اس کے ذمہ دار نبی نہیں ہیں، نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ مدینے میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہے۔ آج کل ہمارے بعض نیک دوست یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم میں کوئی بھی غلطی ہوگی دارالعلوم کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں، لاہور میں جو غلطی ہوگی سارے لاہور والے ذمہ دار ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کوئی آدمی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے، تو کیا ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے درس قرآن میں جمع ہیں ہم سب اس کی حرکت کے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے اس کو، ہم سب اس کے ذمہ دار کیسے بن سکتے ہیں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ تو یہ سمجھنا کہ جناب نبی جو ہے امت کے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، یا عالم امت کے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، یا استاد تمام مقتدیوں کے یا امام تمام مقتدیوں کے اعمال کا ذمہ دار؟ امام تو نماز پڑھا کے فارغ ہو گیا، اب مقتدی اپنے گھر جا کے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، امام کو آپ کیسے ذمہ دار قرار دے سکتے ہو؟ امام صرف نماز کی حد تک ذمہ دار ہے، وہ بھی اس طریقے سے کہ نماز آپ کو پڑھا دے، باقی اگر آپ پیچھے جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، ایسے ہی اٹھک بیٹھک کر رہے ہو، ورزش کر رہے ہو، اس کا امام کیسے ذمہ دار ہو جائے گا؟ تو یہ بات کہ ہر شخص دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار ہے، قرآن حدیث کی روح سے غلط ہے. قرآن نے صاف کہا ہے اور یہاں فرمایا گیا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ، آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. آگے آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن نازل کیا، کیونکہ یہاں سارے رہنے والے عرب تھے جہاں قرآن نازل کیا، مکہ کے قریب کے سارے علاقے عربی زبان بولتے تھے، تو قرآن بھی عربی میں نازل کیا گیا تاکہ اس کے جو اولین مخاطب ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں، جب وہ سمجھ جائیں گے وہ آگے پھر پوری دنیا تک اس کا پیغام پہنچائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، اب اردو میں بھی ترجمے ہیں، فرانسیسی میں بھی ترجمے ہیں، دین کی بات مختلف زبانوں میں پہنچائی جا رہی ہے، لیکن اولین طور پر جب قرآن اور دین نازل ہوا تو عربی میں نازل ہوا. اس کو قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ایک عربی قرآن کی، عربی قرآن کی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مرکزی بستی اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو خبردار کر دیں. لِتُنذِرَ خبردار کر دیں، اُمَّ الْقُرَى کا مطلب ہے تمام بستیوں کی ماں. لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے اُمَّ الْقُرَى تمام بستیوں کی ماں، اور مکہ مکرمہ کو تمام بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سینٹر میں ہے اور سارا دین وہیں سے پھیلا ہے، بلکہ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا ہے، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر بیت اللہ ہی کا بنا ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے تو وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے، میدان عرفات میں حضرت آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا، مزدلفہ میں رات گزاری، سارے یہ نام اسی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو مکہ مکرمہ کی بستی ہے اس کو ام القرا کہا جاتا ہے، تمام بستیوں کی ماں، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمام بستیوں کا مرکز، تمام دنیا کا مرکز. چنانچہ ساری دنیا کے مسلمان نکلتے ہیں اس مرکز میں جمع ہوتے ہیں حج کے موقع کے پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ مرکزی بستی کے رہنے والوں کو خبردار کریں، وَتُنذِرَ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو قریب کی بستی والے ہیں ان کو بھی خبردار کریں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ اس جمع ہونے کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں، آپ ڈرائیں اس دن سے جس دن سب جمع ہوں گے، جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں باقی ہیں، جو آنے والے ہیں، سب جمع ہوں گے ایک ہی دن، وہ ہے میدان محشر کا دن، قیامت کا دن. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ آپ ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے، لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن آ کے رہے گا، سب لوگوں کو ہمیں اور آپ کو اس دن میں جمع ہونا ہوگا. اے نبی، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں مرکزی بستی کو، قریب کے رہنے والوں کو، اور ان کو ڈرائیں جمع ہونے والے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا. آگے قرآن آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو مسلمان بنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو کافر بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ علیحدہ ہوں اور کافر علیحدہ ہوں. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لیکن اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. ظلم بڑی بری چیز ہے. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، اور ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا مددگار نہیں ہوگا. آگے آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا لیے ہیں؟ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا لیے؟ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی دوست ہے. وہو یحیی الموتا، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا لیے؟ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی دوست ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مومنین میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ اولیاء اللہ کا. اولیاء اللہ کا کیا مطلب؟ کہ وہ آدمی اللہ کا دوست، اللہ اس کا دوست. فاللہ هو الولی، اللہ تعالی ہی دوست ہے، وہی دوست ہے، وہی رفیق ہے، وہی کارساز ہے. وہو یحیی الموتا، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یہ آیت نمبر 9 تک ہم پہنچے ہیں، لیکن اب 2 منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے مزید جو 3 آیتیں ہیں تو ان کا ترجمہ رہ گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ان آیتوں کو شروع کریں گے. آج 9 نمبر آیت تک ترجمہ ہوا، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. حامیم عین سین قاف، اسی طرح وہی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کے لیے ہے، اور وہ برتر عظمت والا ہے. قریب ہیں کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. خبردار، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے دوست بناتے ہیں، اللہ ان کی خوب نگرانی کرنے والا ہے، اور آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی، عربی قرآن کی، تاکہ آپ ڈرائیں مرکزی بستی کو اور قریب کے رہنے والوں کو، اور آپ ڈرائیں اس دن سے جس دن سب جمع ہوں گے. اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا فریق جہنم میں. اور اگر اللہ تعالی چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے. اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے دوست بنا لیے ہیں؟ اللہ ہی دوستی کے قابل ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.